بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے باتیں ذکر کی جا رہی تھیں اس زمنے میں ایک بات جو عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت جو ہمارے اختیار میں ہے وہ بھی اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے لباس ہے اس کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے شکل و صورت ہے اس کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے البتہ اس میں درجہ بندی ہے کسی کا درجہ اہم ہے کسی کا درجہ کم ہے شرعی اعتبار سے کوئی واجب ہے کوئی سنت ہے کوئی مستحب ہے ایسا دین کے دیگر احکام میں فرق پایا جاتا ہے حکم کے اعتبار سے ظاہری وضاقتہ میں بھی فرق ہے لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ چیز مطلوب ہے محمود ہے اس کی اتباع کا حکم دیا گیا عام طور پر ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس استعمال فرمایا کرتے تھے جو حیات آپ نے اختیار فرمائی تھی وہ ایک معاشرتی تھی عرب کا رواج تھا عرب میں اسی قسم کا لباس ہوتا تھا تو اس لیے آپ نے وہی لباس کو وہی طرز کو وہی بود و باش کو اختیار کیا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں ماحول میں ڈھلنے کے لیے نہیں آئے ہیں ماحول کو بدلنے کے لیے معاشرے کو بدلنے کے لیے اسلامی ماحول میں تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے آپ نے فلاں لباس اختیار کیا فلاں چیز اختیار کی تو ایک معاشرے کی حیثیت سے آپ نے اختیار کر لیا تھا ہمارے لیے اتباع کا حکم نہیں ہے یہ بات اپنی جگہ ایک حد تک درست ہے کہ بھائی بہت سی عادات ہیں بہت سی صفات ہیں بہت سی چیزیں کچھ وہ ہیں جو ہمارے لیے اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے بنیادی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں ایک تو سنن عادیہ کہلاتے ہیں اور ایک سنن ہادیہ کہلاتے ہیں خیر یہ ایک علمی اعتبار سے تقسیم ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا ہماری اپنی جو بات ہے وہ مثبت انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا تو حضور کے لباس کے حوالے سے حضور کی وضاقتہ کے حوالے سے حضور جو ظاہری حلیہ ہے اس کے اعتبار سے ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی جس معاشرے میں تشریف لائے تھے آپ اس معاشرے کا وہ حصہ تھا آپ نے معاشرے کی حیثیت سے اس کو اختیار کر لیا یہاں ذہن میں رکھیں کہ دین کے دنیا کے زندگی کے کسی بھی شعبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اعتبار سے ڈھلنا نہ آپ کا مشن تھا نہ آپ کا مقصد تھا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر باقی رکھا ادبنی ربی فاحسن تادیبی اللہ نے میری تربیت فرمائی ہے حضور کو معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیسے رہنا ہے اللہ نے تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ نے پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس لیے معاشرے کا حصہ قرار دے کر نبی پر جو ہے نا کسی چیز کو تھوپ دینا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے کر دینا انتہائی غلط بات ہے یہ کوئی بھی کام آپ کا اللہ کی منشے اور مرضے کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا ہر کام کیا اللہ کی اجازت شامل حال رہی جہاں اللہ کی اجازت نہیں رہی تو وہاں منع کر دیا گیا ساری رسومات جاہلیت کو آپ نے ختم فرما دیا معاشرے میں پائی جانے والی عام روز مرہ کی زندگی میں کئی چیزیں کئی تہذیبیں وہ تھی جو حضور نے ختم فرما دی کنگھی کرنے میں آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو مانگ نکالنے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو کہتے ہیں معاشرے کا حصہ ہے اس میں حضور جم گئے اسی کو اپنا لیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے نوٹ فرمائی ایک ایک چیز کی اصلاح فرمائی ہے حضور نے یہ ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے اتنی باریک باریک اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں حضور نے ہم کو سکھلائی ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے ایک ماں اپنے بیٹے کو ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں سکھاتا ہے وہ حضور نے سکھایا ہے ہم کو کھانے کا ادب کیسے ہے حضور نے بتایا کئی سنتیں ہیں کھانے کی ماں اپنے بیٹے کو نہیں سکھا پائے گی وہ معاشرے میں رل مل جائے گی لیکن نبی نہیں ہوتا ایسا یہ غلط فہمی اور جہالت ہے ہماری دسترخوان بچھایا جائے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جائے کھانے کے سلسلے میں کن کن آداب کی رعایت کی جائے حضور نے ہم کو سونے کا طریقہ بتایا ماں کبھی تعلیم نہیں دیتی ہے کہ بیٹے ایسے سو یا بیٹے ویسے سو ماں یہ کرتی ہے باپ یہ کرتا ہے کہ ہاتھ مڑ گیا سیدھا کر دے گا پیر مڑ گیا سیدھا کر دے گا نیند میں
گردن مڑ گئی سیدھا کر دے گا وہ, چہرہ ٹیڑھا ہو گیا سیدھا کر دے گا وہ. لیکن سونے کا یہ طریقہ بہتر ہے, یہ طریقہ سنت ہے, یہ طریقہ خلاف سنت ہے, یہ طریقے میں تمہارے لیے فائدہ ہے, یہ حضور کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا, نہ بتایا ہے کسی نے. کھانے میں کیسے کھانا ہے حضور نے بتایا, پینے میں کیسے پینا ہے حضور نے بتایا ہے ہم کو. پینے کی سنتیں ہیں, بعض ابتدا ہاتھ سے پیا جائے, پانی دیکھ کر پیا جائے, بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے, رک رک کر پانی پیا جائے, کئی سانسوں میں پانی پیا جائے, ایک ساتھ منہ میں جو ہے نا پانی اڑیلا نہ جائے, یہ چیزیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا, محفوظ رکھ کے امت تک پہنچایا ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے حضور کی تعلیمات کو, حضور کی سیرت کو, حضور کی صورت کو, حضور کی ہدایات کو امت تک پہنچانے کا, یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. تو اس لیے حضور کے کسی بھی عمل کو معاشرے کا حصہ قرار دے کر, معاشرتی تہذیب قرار دے کر دین سے اس کو خارج کر دیا جائے, دین سے لا تعلق کر دیا جائے, اس کی گنجائش نہیں ہے, نہ گنجائش دی جائے گی کبھی, نہ علماء کبھی اس سلسلے میں خاموش رہیں گے. پھر حضور کے لباس کے سلسلے میں بھی یہی باتیں بڑی کہی جاتی ہیں, سنی بھی جاتی ہیں. معاشرے کا حصہ تھا حضور کے لباس کے سلسلے میں بھی آداب ہیں. آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک کپڑا پہنے ہوئے, کلر کا کپڑا پہنا ہوا تھا, زعفرانی رنگ کے کپڑے تھے. حضور نے فرمایا کہ لا تلبسوا فإنها من ثياب الكفار, کافروں کا لباس ہے مت پہنو. یہ ان کے معاشرے میں تھا, وہ کافر تو پہنا کرتے تھے اس رنگ کا. حضور نے اصلاح فرمائی, فرمایا کہ معاشرے میں ہم کو رل ملنا نہیں ہے, اسلامی تعلیم اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہے, اس کی مستقل ایک مقام ہے, مستقل اس کے اصول اور ہدایات ہیں. حضور نے فرمایا کہ پاجامہ ہے ٹخنوں کے نیچے مت پہنو. معاشرے میں تو جو ان کے معاشرے میں ان کی تہذیب میں جو حصہ تھا وہ تو ٹخنوں سے نیچے پہننے کا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ من جرى ثوبه خيلا, کہ جو آدمی اپنے کپڑے کو تکبر کی نیت سے کھینچے گا, ما اسفل من الكعبين من الازار في النار, اس طرح کے مضمون کی روایت ملتی ہیں کہ جو حصہ نیچے چلا جائے گا جہنم میں جلے گا پھر وہ. تو اس لیے حضور کے کسی بھی عمل کو معاشرے کا حصہ قرار دے کر چھوڑ دیا جائے میرے دوستوں, یہ غلط فہمی ہے ہمارے لیے. اس غلط فہمی کو صحیح کرنا ہے, اس کو تبدیل کرنا ہے. اور ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے یہ, اپنی وضاقتہ کو, اپنے ظاہری حلیے کو اسلامی لبادے میں ڈھالے, اپنی صورت اسلامی بنائیں, اپنے کپڑے اسلامی رکھیں. اس کا بڑا اثر ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کا بڑا فائدہ ہے. یہ ایک مسلمان کا تشخص ہے, ایک مسلمان کا امتیاز ہے, یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے. اور ظاہری تشخص ہی سے پہچان ہوتی ہے. پھر آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو, کسی اگر کوئی ہندوؤں کا کوئی آدمی بڑا آ جائے, آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا فلاں ہندوؤں کا جو ہے نا کوئی ایک پنڈت معلوم ہو رہا ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اس کی ظاہری وضاقتہ سے. اندروں نہیں دیکھیں گے آپ, اس کے اخلاق کو, اس کے کردار کو نہیں دیکھیں گے, ظاہری لباس کو آپ دیکھیں گے, پہچان لیں گے اور بتا دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا ہندوؤں کا پنڈت لگ رہا ہے ہم کو. کرسچن کا کوئی آدمی بڑا آ جائے, کسی بھی پوپس کو آپ دیکھیں گے تو دیکھ کر جو ہے نا فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو پادریوں کے بڑے لگ رہے ہیں. کیسے پہچانیں گے آپ؟ ان کے اخلاق کو جانیں گے, ان کے کردار کو جانیں گے, ان کی تعلیمات کو جانیں گے؟ نہیں. صرف ان کا لباس ہوگا جو ان کی پہچان کے لیے کافی ہوگا. اسلامی تشخص ہے یہ. سکھوں کو دیکھیں گے آپ, داڑھی دیکھیں گے, ان کی پگڑی دیکھیں گے, ان کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھیں گے, یا پھر اس طرح کی ظاہری وضاقتہ دے, کسی بھی چیز کو لے لیں گے. یہ اصل میں جو ظاہری پہچان, ظاہری جو حلیہ ہوتا ہے, یہ ایک پہچان ہوتا ہے ہمارے لیے, ہم کو یہ سمجھنے کی چیز ہے. مسلمان کی پہچان یہی ہے, ظاہری وضاقتہ. اس کو اپنانے کی, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر چیز کی پہچان اس کی ظاہری صورت ہی سے ہوتی ہے. مرد ہے, مرد ہے کیسے پہچانا جائے گا؟ ظاہری شکل و صورت سے پہچانا جائے گا. عورت ہے کیسے پہچانی جائے گی؟ ظاہری شکل و صورت سے پہچانی جائے گی نا. انسان اور حیوان کی تمیز ظاہری صورت سے ہی پہچانی جائے گی. آپ اخلاق کو, آپ کردار کو, آپ صفات کو جان کے نہیں بولیں گے کہ بھئی یہ شیر ہے, یہ بکری ہے, یہ جو ہے نا انسان ہے, یہ زید ہے, یہ عمر ہے, یہ بکر ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. ظاہری شکل و صورت سے آپ تمیز کریں گے کہ یہ انسان ہے, یہ حیوان ہے. اس کی بتانا جو میں چاہ رہا ہوں, عرض جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسلام میں ظاہری, ہمارے جو ظاہر کی بڑی اہمیت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست کرنے کا حکم دیا ہمارے لیے. لباس ہوں, اسلامی لباس ہونا چاہیے, بال ہوں, اسلامی بال ہونے چاہیے, ناخن ہوں, اسلامی بال ہونے, اسلامی ناخن ہونے چاہیے. لڑکیوں میں بڑے بڑے ناخن ہو رہے ہوتے ہیں, ماں باپ توجہ نہیں دیتے, بولتے نہیں اتنے بڑے بڑے ہیں, اندازہ نہیں کرتے آپ, بلکہ ناخنوں کے ریکارڈ بنتے ہیں. ناخنوں کے ہمارے پاس ریکارڈ بنتے ہیں, گینیز بک میں جو ہے نا نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں اتنے دن سے ناخن نہیں کاٹے تو جو ہے نا اتنے انچ جو ہے نا اس کے لمبے ناخن ہو گئے. اب اس کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے اس کے بعد, کیونکہ ان کے اتنے بڑے ناخن ہیں. بچیاں گھروں میں بڑے بڑے ناخن کر لیتی ہیں, 40 دن سے زیادہ ناخن اگر رکھے ہیں تو جائز نہیں ہے پھر. 40 دن کے اندر اندر آدمی کے اپنے جسم کی صفائی کرنا ضروری ہے, اپنے بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے, ناخنوں کو کاٹنا ضروری ہے. اس حد تک اگر بڑھ جاتے ہیں تو پھر شریعت کی وعید کے ہم مستحق ہیں. لباس ہیں ہمارے, بال ہیں ہمارے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے دوستو. رکھنا ہے تو سنت بال رکھیں آپ, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھنے سے منع نہیں فرمایا حضور نے, غیر غلط طریقے سے رکھنے سے یا اس طریقے سے رکھنے سے منع فرمایا جو آپ کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا طریقہ سنت طور پر بال رکھنے کا تھا. عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف ہوا کرتی تھی, کبھی جمعہ وفرہ اور لمہ, تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے بارے میں ملتی ہیں. وہ کبھی تو بال ہوتے تھے آپ کے جو ہے نا کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے, کبھی بال جو ہے نا آپ کی گردن تک ہوا کرتے تھے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے نا کندھے تک ہوا کرتے تھے. اتنے بال آپ نے بڑھائیں. ہمارے پاس بالوں کا جو رکھنے کا رواج ہے, ادھر سے کاٹ لیا, بیچ میں سے بڑھا لیا. بعض دفعہ تو نمونے ہی لگتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں ہوتا, بالکل نمونہ لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ کسی فٹ بالر جو ہے نا کرا لیا, ہم اس کی اقتدا میں کرا لیا, کسی ہیرو نے کرا لیا تو اس کی اقتدا میں, اس کی اتباع میں ہم نے کرا لیا, یا کوئی جانا پہچانا کوئی سیلیبریٹیز میں ہے, اس نے اختیار فیشن میں جو ہے نا اختیار کیا جاتا ہے فیشن میں. اب کسی کھلاڑیوں کی جو ہے نا کاپی کی جاتی ہے, ہیروؤں کی کاپی کی جاتی ہے, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی کاپی کی جاتی ہے, کاپی میں کر رہے ہیں لوگ اور اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ. کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے بارے میں فرمایا کہ بھئی بالوں کو اس طرح کاٹنا کہ سائڈوں سے بال چھوٹے ہو جائیں اور بیچ میں سے بڑے ہو جائیں, یہ منع ہے. صحابہ نے منع فرمایا, اللہ کے نبی نے روکا ہے اس سے. نہ عن القضاء, قضاء سے اللہ کے نبی نے روکا ہے, اور قضاء کی تفسیر یہی ہے. تو ہمارے بال وہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے, ہمارے ناخن سنت کے مطابق ہونے چاہیے, ہمارے کپڑے وہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے, اور یہ ہمارا اسلامی تشخص ہے, اسلامی پہچان ہے, اسلامی امتیاز ہے میرے دوستو. یہی چیز ہمارے باطن کو محفوظ رکھنے والی بھی ہے. علماء نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا, بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بھائی جیسے جتنے فروٹس ہوتے ہیں, جب تک چھلکا اوپر موجود رہے گا فروٹ محفوظ رہے گا. موز کو, کیلے کو یا بنانے کو آپ نے جو ہے نا لیا اور لے کر اس کا چھلکا نکال کر رکھ دیا, ایک دن میں کیلا خراب ہو جائے گا آپ کا, صبح میں آپ نے نکالا شام میں نہیں کھائیں گے. لیکن وہی کیلے کو چھلکے کے ساتھ آپ رکھیں گے, پانچ دن رکھیں گے تو رہے گا وہ. جب تک چھلکا خراب نہیں ہوگا تو اندر کا کیلا بھی خراب نہیں ہوگا, پھر جب چھلکا خراب ہو گیا تو کیلا بھی خراب ہو گیا. پھر سیب کو آپ رکھیں گے 10-10 دن, 15-15 دن, بعض بعض فریج میں رکھیں گے تو ایک ایک مہینہ بھی آرام سے رہتا ہے, ایپل جو رہتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا چھلکا نکال دیا ہے تو ایک گھنٹے میں لال ہو جائے گا, پھر ایک گھنٹے میں لال ہو جائے گا وہ. اور باہر رکھیں گے اگر آپ تو جلدی خراب ہونا سڑنا شروع ہو جائے گا, پھر اس کے بعد مکھی آنا شروع ہو جائیں گی, کیڑے آنا شروع ہو جائیں گے, کیڑے پڑ بھی جائیں گے خراب بھی ہو جائے گا وہ 1-2 دن میں. اسلامی وضاقتہ کی حیثیت میرے دوستوں, انسانی روح کے لیے, انسانی قلب کے لیے, انسانی اخلاق کے لیے, اسلامی نظریات کے لیے, اسلامی فکر کے لیے یہی حیثیت رکھتی ہے. یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارا ظاہر اسلامی لبادے میں رہے گا, باطن کی ہماری حفاظت رہے گی, ہماری روح کی حفاظت رہے گی, ہمارے قلب کی حفاظت رہے گی, ہمارے نظریے اور عقیدے کی جو ہے نا فکر رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرعون سے مقابلہ ہوا تھا نا, فرعون نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں مقابلے کے لیے. جادوگر تھے اس زمانے میں, جادو بہت تھا, بہت زیادہ تھا جادو. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں جادوؤں کا, عملیات کا بہت زیادہ رواج ہے, صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی. یہ نظریہ صحیح ہے بالکل, جادو کی ایک حقیقت ہے, قرآن و حدیث میں اس سے متعلق ہدایات ملتے ہیں. بہرحال اس زمانے میں بھی تھا. جادوگروں کو اس نے بلایا, جادوگر آ گئے, فرعون آ گیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, ان کے متبعین آ گئے. دن کا وقت, روشنی کا وقت ہے. فرعون نے وقت منتخب کیا تھا کہ صبح جو ہے نا بالکل جب سورج اچھے طریقے پر روشن ہو جائے مقابلہ تب ہوگا, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میرے جو جادوگر ہیں وہ غالب آ جائیں گے تو کھلی روشنی میں سب کے سامنے حق واضح ہو جائے گا, تو کسی قسم کو دھوکہ, کسی قسم کا التباس نہیں ہوگا, تو لوگ میرے متبع ہو جائیں گے. تو یہ جادوگر آئے, غالباً 40 جادوگر تھے, پتہ نہیں یہ کتنے اور تھے. جادو شروع ہوا جس طرح ہم کھیل شروع کرتے ہیں. جادوگروں نے پوچھا کہ آپ ڈالیں گے پہلے ہم ڈالیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے تمہارے ڈالو, جو بھی ڈالنا ہے, جو بھی جادو دکھانا ہے, جو بھی کرتب دکھانا ہے تم دکھاؤ. تو ان لوگوں نے رسیاں ڈالی, تو رسیاں سانپوں اور اژدہوں کی شکل میں نظر آنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فطری خوف ہو گیا, قرآن پاک میں ہے, یہ ایک ڈر ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اب جو آگے ہونے والا ہے وہ اس سے بڑی چیز ہے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا ڈالنے کا حکم دیا. کہ بھئی ان لوگوں نے رسیاں ڈالی ہیں, ڈالیں. یخیل الیہ انہا تسعیٰ, کہ خیال میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں, رسیاں ہیں لیکن دوڑ رہے ہیں, اژدہا بن کر، سانپ بن کر. تو اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا وہ ان کے سامنے ڈال دیا، تو اس سے بڑا اژدہا بن گیا ان کا عصا جو ان کے ہاتھ میں تھا، اور سارے جو رسیاں تھیں جو سارے سانپ نظر آ رہے تھے اس کو نگل لیا. جادوگر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. تو جیسے یہ واقعہ ہوا تو اس وقت سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے. روایات میں یہ بات ملتی ہے تاریخ کی سیرت کی کتابوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ، یہ جو مقابلہ ہوا تھا یہ تو فرعون کے ایمان کے لیے ہوا تھا، جادوگروں کے ایمان کے لیے نہیں ہوا تھا. ایمان تو فرعون قبول کرنا تھا، یہاں تو جادوگر ایمان قبول کر لیے، فرعون محروم کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی آئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اے موسیٰ، یہ جو جادوگر ہے جن کو ہم نے ایمان کی توفیق سے مالا مال فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ یہ تمہارے لبادے میں اس وقت تمہارے سامنے آئے تھے، تمہاری وضاحت لے کر تمہارے سامنے آئے تھے، تمہارے لباس میں تمہارے سامنے آئے تھے. ہماری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ان کو اس طرح رسوا کر دیا جائے، توفیق ہم نے دی تو فرعون کو جو ہے نا ہم نے محروم کر دیا، جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال ہم نے کر دیا. ظاہری وجہ نبی کی مشابہت تھی لباس میں، ظاہری طور پر جو سبب بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ملنے کا. روایات میں یہ بات ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے انبیاء کی ظاہری طور پر مشابہت کی وجہ سے. نبی کے لباس کو تم نے اپنا لیا، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں تم کو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا جو لباس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے، وہ ایک معاشرت کا حصہ تھا، وہ ایک تہذیب کا حصہ تھا. میرے دوستو ایسا نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے. معاشرتی رسوم میں، معاشرتی چیزوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، تو شریعت کا وہ منشا ہے. لیکن جہاں یعنی اگر ایسی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ضرور ہوتی پھر کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑنا ہے. جب نبی نے کیا ہے میرے دوستوں تو ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے ہم کو کرنا ہے بس. کامل مومن ہونے کی علامت یہی ہے، نبی سے محبت کی علامت یہی ہے. ظاہری تشخص کی اہمیت اللہ کی نظر میں اتنی ہے، ظاہری تشخص کی اہمیت میرے دوستوں دنیا والوں کی نظر میں یہ ہے. لیکن مذہب کے اعتبار سے جب ہم سوچتے ہیں، جب دعوت دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، تو بھئی یہ ظاہری جو ہے نا ظاہری اولیہ کو، ظاہری لبادہ کو، ظاہری وضاقتہ کو، ظاہری شکل و صورت کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. ایک مرتبہ ہمارے حیدرآباد میں گھر کے اندر، گھر کے پاس میں، گھر کے قریب میں ایک صاحب کو آگ لگ گئی. آگ لگنے کے بعد تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا، جسم ظاہری اعتبار سے پوری کھال ان کی جل گئی، ہاسپٹل لے جایا گیا. بہرحال جو بھی ہوا، جو صورت بنی، ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ بھائی آگ لگنے پر بہت سارے لوگ بچ بھی جاتے ہیں، ان کے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں. کیوں؟ تو کہنے لگے کہ ان کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جسم کی ظاہری کھال جو تھی پوری کی پوری جل گئی. اب باہر کے جو جراثیم ہیں، باہر کی جو گندگیاں ہیں، اندرونی نظام کو اتنا متاثر کر دیں گے اب کہ ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ایک مرتبہ والد صاحب نے مثال دیتے ہوئے فرمایا میرے دوستو کہ جب تک ہمارا ظاہری حلیہ اسلامی نہیں ہوگا، باہر سے آنے والے نظریات، باہر سے آنے والے لغویات، باہر سے آنے والے گمراہ افکار اور عقائد، یہ انسان کے دل کو، انسان کے قلب کو اس طرح متاثر کر دیں گے کہ ایمان پر باقی رہنا آدمی کا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے یہ ہمارے لیے، اتنی زیادہ توجہ کی چیز ہے ہمارے لیے یہ. ہمارا اس وجہ سے ہمارا اسلامی تشخص ہے، اس کو اپنانا ہے. ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. یہ ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس حلیے میں حاضر ہوں جو حلیہ نبی نے ہم کو دے کر گئے تھے اس دنیا سے، اس لباس میں حاضر ہوں، وہ لباس ہم کو پہنایا جائے، یا اس لباس کی وجہ سے ہماری رعایت کی جائے جو لباس نبی نے ہم کو دیا تھا، اس شکل و صورت کے ساتھ نہ اٹھیں جو شکل و صورت اللہ کے نبی نے ہمارے لیے منتخب فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے روم وغیرہ سے، کسی جگہ داڑھی نہیں تھی، سلام کیا تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، فرمایا کہ میری سنت کو ترک کرنے والے ہیں. بلکہ ایک بات آگے کی اور کہہ دوں، شاید بعض لوگ قبول نہ کر پائیں، تسلیم نہ کر پائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. بعض لوگوں کو حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے روزہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تو کرامت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ پاک کرامت ظاہر فرما دے. آج بھی ایک صاحب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف موقع ملا. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو حدیثوں میں ہے کہ جو کوئی مسلمان جاتا ہے روزہ اقدس کے پاس سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے نبی سلام کا جواب دیتے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ میں سنتا ہوں اور میں خود جواب دیتا ہوں، یہ صریح حدیث میں ہے بالکل. ان کو ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا آج بھی اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو اس کو داڑھی نہ ہو تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں جواب نہیں دیتا ہوں. ہمارے لیے میرے دوستو اسلام میں ہماری ظاہری شکل و صورت کا مقام کیا ہے وہ اس کا اندازہ لگائیں آپ، ظاہری وضاحتہ کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، کتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچے ہیں ان کے لباس کے سلسلے میں ہم کو فکر کرنا ہے، بچیاں ہیں ان کے لباس کے فکر میں ہم کو فکر کرنا ہے, ان کے بال ہیں اس کے بارے میں ہم کو فکر کرے. بہت سے عام طور پر آج کل تو بال کاٹنے کا رواج ہے, خواتین میں بہت عام رواج ہے بالوں کے کاٹنے کا. بلا ضرورت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے بالوں کے لیے, بلا ضرورت بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے خواتین کے لیے, وہ اس کے لیے زینت ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ باقی رکھنا ہے اس کو, ناخن ہے وہ غیر شریعت. جو کاٹنا ہے وہ تو کاٹنے کا حکم نہیں دیتے, جو نہیں کاٹنا ہے اس کے بارے میں جو ہم فکر کرتے ہیں. بال کو نہیں کاٹنے کا حکم ہے اس کو کٹواتے ہیں, شوہر بھی کٹواتا ہے, ماں باپ بھی کٹاتے ہیں کہ بال صحیح کر لو جا کر اپنے. ناخن کاٹنا ہے تو اس کے کاٹنے کی تعلیم نہیں دی جاتی, وہ تو بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں گزارش یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہمارے لیے ہے کہ آپ کی ظاہری اعتبار سے جو شکل و صورت ہے, جو وضاقت ہے, وہ ہم کو بنانا ہے, وہ ہم کو سیرت و سنت کے مطابق کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.